الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم هو الذي يريكم آياته وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اور نصیحت وہی حاصل کر سکتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ رکھتا ہو. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ پس تم اللہ ہی کو پکارو اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اگرچہ کافر ناپسند کریں. ان آیات سے پہلے اہل جنت اور اہل جہنم کا تذکرہ تھا. اب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ مؤمنین کی طرف اپنے خطاب کو متوجہ فرما رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ هو الذی یریکم آیاتہ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالی کے وجود ایگزسٹنس اور اللہ تعالی کی توحید اللہ کے ایک ہونے پر دلیل ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد کائنات کی ہر چیز میں اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہے اور ایک ہی ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم ہم انہیں ہماری نشانیاں آفاق میں آسمانوں میں دکھلائیں گے اور خود ان کے جسموں میں بھی ہماری نشانیاں دکھلائیں گے. سائنس جتنی جتنی ترقی کرتا چلا جائے گا، تحقیق اور جستجو جتنی جتنی بڑھتی چلی جائے گی، اتنی اتنی ہماری نشانیاں انسان کے سامنے کھلتی چلی جائیں گی. وفی انفسکم افلا تبصرون وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، وفی انفسکم اور خود تمہارے جسموں میں بھی نشانیاں ہیں، آنکھ کو دیکھو، کان کو دیکھو، زبان کو دیکھو، انگلیوں کو دیکھو، پوروں کو دیکھو، جوائنٹس کو دیکھو، جوڑوں کو دیکھو، کتنے کتنے سالوں تک یہ جوڑے کام کرتے رہتے ہیں، ان میں تیل لگانے کی، آئل ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ گھستے نہیں، انہیں ریپلیس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین انداز میں انسان کو پیدا کیا گیا ہے. انسان کے تمام، دنیا کے تمام عقلمند انسانوں کو جمع کیا جائے، انٹلیکچوئلس کو جمع کیا جائے، ہوشیار اور ذہین لوگوں کو جمع کیا جائے، اور ان کے سامنے انسان کا یہ ڈھانچہ رکھا جائے اور ان سے یہ پوچھا جائے کہ آنکھ کے بارے میں، ناک کے بارے میں، کان کے بارے میں، دانتوں کے بارے میں، ہونٹوں کے بارے میں، ہاتھوں کے بارے میں، انگلیوں کے بارے میں تمہاری کوئی اور رائے ہے؟ کہ ناک یہاں نہیں ہونی چاہیے تھی، فلاں جگہ زیادہ اچھی رہتی، اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز پیش کرو. دانت اس طرح نہیں ہونے چاہیے تھے، اس طرح ہونے چاہیے تھے. آنکھیں یہاں نہیں ہونی چاہیے تھی، وہاں ہونی چاہیے تھی. اللہ تعالی نے حضرت انسان کو جس ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی شکل تمہارے ذہن میں آتی ہے جو اس شکل سے بہتر ہو؟ اس سارے عقل مند انسان کے اس ڈھانچے کی شکل کے علاوہ اور دوسری بہتر شکل پیش نہیں کر سکتے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انسان کے ظاہری جسم میں، باطنی جسم میں اپنی قدرت کی عجیب عجیب نشانیاں رکھی ہے. اگر انسان اسی پہ غور کرے، کھانا پیٹ میں جاتا ہے، خواہش ہوتی ہے کھانے کی، رغبت ہوتی ہے کھانے کی، پیٹ میں جاتا ہے، پھر وہ ڈائجسٹ ہوتا ہے، اچھی چیزیں اندر رہ جاتی ہے، نقصان پہنچانے والی چیزیں باہر آ جاتی ہیں. کڈنی کا اپنا فنکشن، لیور کا اپنا فنکشن، دل کا اپنا فنکشن، دماغ اتنا چھوٹا تھا لیکن اس کے اندر دنیا بھر کی چیزیں سما جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہو الذی یریکم آیاتہ، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے، اپنے وجود کی، اپنے ایک ہونے کی نشانیاں دکھلاتا ہے. کتنا کریم آقا ہے، کتنا رحیم آقا ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد سینکڑوں نشانیاں اپنی کائنات میں رکھ دی تاکہ بندہ اسے پہچاننے میں دقت محسوس نہ کرے. وہی ہے جس نے تمہیں اپنی نشانیاں دکھلائیں، اور وہی تو ہے جو تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے. آسمان سے روزی اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جو روزیاں ہیں ان سب کا تعلق زمین کی پیداوار سے ہے، اور زمین کی پیداوار کا تعلق بارش سے ہے، بارش کے پانی سے. بارش کا پانی اترتا ہے، زمین سے پیداوار نکلتی ہے، اور اس سے پھر انسان مختلف غذائیں بناتا ہے. مختلف غذائیں بناتا ہے. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کہ قدرت کاملہ ہی سے آسمان سے پانی برستا ہے. فَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یہ آسمان سے جو پانی برستا ہے اسے تم نے نازل کیا ہے یا ہم نازل کر رہے ہیں؟ انسان کھیت کرتا ہے، انسان درختوں کو لگاتا ہے، انسان اپنے فارمنگ میں، اپنی کھیت میں مختلف قسم کی محنتیں اور کاوشیں کرتا ہے. افرائیتم ما تحرسون، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون, تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم کھیتی لگا رہے ہو, ذرا غور تو کرو اس کھیت پر جسے تم لگا رہے ہو, کیا تم اگا رہے ہو یا ہم اگا رہے ہیں؟ اس دانے کے زمین میں جانے کے بعد اگر وہ دانہ سڑ جاتا, اسے کیڑے کھا جاتے, اس میں اگنے کی صلاحیت کو ہم ختم کر دیتے, یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم اگا رہے ہیں, کہ ہم اپنی قدرت کاملہ سے اگا رہے ہیں. فرائی تم مات شربون, اس پانی کو تم دیکھتے ہو جسے تم پیتے ہو, کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم بل بھر کر پانی کو حاصل کر رہے ہو, تم پیسے دے کر پانی کی بوتلیں خرید رہے ہو؟ اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ, بادلوں سے اس پانی کو ہم اتار رہے ہیں یا تم اتروا رہے ہیں؟ ایک عجیب و غریب نظام ہے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا. پانی کی ہر انسان کو, ہر جاندار کو ہر وقت ضرورت پڑتی ہے. غذا کے بغیر انسان دیر تک رہ سکتا ہے, پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا. اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ صبح و شام دوپہر بارش ہوتی رہتی, اس لیے کہ ضرورت ہے. اللہ جل جلالہ وعم منوالہ اوقات متعین فرما دیتے کہ صبح ایک گھنٹے پانی برستا رہے گا, دوپہر ایک گھنٹہ پانی برستا رہے گا, شام ایک گھنٹہ پانی برستا رہے گا. اب ہر وقت اگر بارش برستی رہتی تو پانی کی ضرورت پوری ہو جاتی, لیکن انسانوں کے لیے زندگی گزارنا دوبھر ہو جاتا. اس موسم میں کیسے زندگی گزارتے, اور خاص طور پہ دیہاتوں میں پرانے زمانے میں جب گٹز وغیرہ کی سسٹم نہیں تھی, مشکل ہو جاتی. دوسری شکل یہ تھی کہ اللہ جل جلالہ وعام منوالہ بڑے بڑے تالاب کو پیدا کرتے اور ان بڑے بڑے تالاب میں پانی کو جمع کرتے. لیسٹر کے لیے الگ تالاب, لندن کے لیے الگ تالاب, پیٹر برہ کے لیے الگ تالاب, اور اس میں پورے سال کا ذخیرہ جمع فرما دیتے. تین دن, چار دن, پانچ دن, آٹھ دن, دس دن پانی برستا رہتا اور اس میں پانی جمع ہو جاتا. یہ پانی صاف شفاف نہ رہتا, یہ پانی بگڑ جاتا. اس لیے اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے ہمارے لیے یہ نظام بنایا کہ پورے سال میں تین مہینے, چار مہینے بارش کا موسم دیا. بارش برستی ہے اور یہ بارش برس کر فوری طور پہ کچھ کام آ جاتی ہے, اور کچھ بارشوں کو نالیوں کی, ندیوں کی شکل دے دیتے ہیں, وہ بھی جلدی رہتی ہیں, اور کچھ پانی کو برف کی شکل میں پہاڑ پہ اللہ خود اپنی طرف سے جمع فرما دیتے ہیں. اب یہ پانی جو برسا ہے فریش تازہ انسان استعمال کرتا ہے, اور پھر سٹریم کی شکل میں, ندیوں کی شکل میں جو پانی بہ رہا ہے وہ استعمال کرتا ہے, وہ بھی پہاڑوں پر سے اترتے اترتے ریفائن ہوتے ہوتے نیچے آتا ہے, اور وہ جو پہاڑوں کے اوپر منجمد ہے برف کی شکل میں, جب گرمی کے موسم میں پانی کی قلت ہو جاتی ہے تو گرمی کی تمازت کی وجہ سے, سورج کی تپش کی وجہ سے اب وہ پانی اوپر سے پگھلنا شروع ہوتا ہے, اور وہ سٹریم کی شکل میں, چشموں کی شکل میں انسانوں تک پہنچتا ہے. یہ اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کا نظام ہے. وما ننزلہ الا بقدر معلوم وان من شیء الا عندنا خزائنہ, ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں, لیکن وما ننزلہ الا بقدر معلوم, ہر خزانے کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق اتارتے ہیں اور حفاظت ہم کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالی نے ہماری روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کائنات میں بے شمار نشانیاں رکھ دی, اور ہماری جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پانی کو نازل کرتا ہے, اس سے روزی کو اگاتا ہے. وما یتذکر الا من ینیب, اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سب کے ہونے کے باوجود بھی نصیحت وہی حاصل کرے گا جو ہماری طرف رجوع رکھنے کا ارادہ کرتا ہے، جو حق کی تلاش میں ہوگا، جو حق کی جستجو میں ہوگا، جو ہم تک پہنچنے کی کوشش میں لگے گا، اسے یہ نشانیاں فائدہ پہنچائیں گی، وہ ان نشانیوں کو سمجھ سکے گا۔ لہذا اے مسلمانوں، فدع اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، کافروں کو ناگوار ہوتا رہے تو ہوتا رہے، تم تو اللہ ہی کو پکارو اور اللہ ہی کی عبادت کرو اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ شرک کو چھوڑو، ایک معبود کی عبادت کرو، ذات میں صفات میں اسی کو وحدہ لا شریک مانو، ذات میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے اور صفات میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے، خالق وہی ہے اور کوئی نہیں، بیٹے بیٹیاں دینے والا وہی ہے اور کوئی نہیں، بیماری لانے والا بیماری سے نجات دینے والا وہی ہے، مصیبتوں کو اتارنے والا اور مصیبتوں سے نجات دینے والا وہی ہے، ذات اور صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور عمل کرو ذات اور صفات میں اسے وحدہ لا شریک مانتے ہوئے، اسی کو راضی کرنے کے لیے، اسی کو راضی کرنے کے لیے، نہ شرک جلی میں مبتلا ہو نہ شرک خفی میں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اسی کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے اور اسی کو راضی کرنے کی نیت سے عمل کرو۔ کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے اگر عمل کرو گے تو تم اس عمل میں مخلص نہیں ہوں گے۔ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اور کیوں تم اس کی عبادت نہ کریں اور کیوں اسی کے لیے عبادت کو خالص نہ کریں، جبکہ وہ رفیع الدرجات ذو العرش، وہ بڑے درجوں والا ہے، رفیع الدرجات وہ بلند درجے والا ہے، بلند درجوں والا ہے، رفیع الدرجات اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کائنات میں جتنے کمالات ہیں ان کمالات میں جو مرتبہ اسے خود کو حاصل ہے وہ اس کی مخلوق میں کسی کو حاصل نہیں۔ رفیع الدرجات، کمالات میں سب سے اونچے درجے والا وہی ہے، رحمت میں، شفقت میں، خلقت میں جو کمال اسے حاصل ہے کسی کو حاصل نہیں، رفیع الدرجات۔ ذو العرش اور عرش کا مالک بھی وہی ہے۔ اور رفیع الدرجات کی دوسری تفسیر حضرات مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ درجوں کو بلند کرنے والا وہی ہے، تمہارے درجوں کو بلند کرنے والا وہی ہے، نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجوں کو چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں گھٹاتے ہیں۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، درجوں کو وہی بلند کرتا ہے، جب وہی درجوں کو بلند کرتا ہے اور وہی درجوں کو گھٹاتا بھی ہے تو اسی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو تاکہ دنیا میں بھی تمہیں رفعت ملے، آخرت میں بھی تمہیں رفعت ملے۔ ذو العرش، عرش کا مالک ہے، یلقی الروح من امرہ، وہ وحی کو ڈالتا ہے، من امرہ یعنی اپنا حکم، علی من یشاء من عبادہ، جس شخص پر بھی وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وہ صاحب وحی جسے چاہتا ہے بناتا ہے۔ روح سے یہاں مراد وحی ہے، اس لیے کہ زندگی موقوف ہے روح پر، تو روحانی زندگی ملتی ہے وحی کی برکت سے، اس لیے وحی کو یہاں روح کہا گیا کہ یلقی الروح من امرہ، وہ روح کو ڈالتا ہے، وحی کو ڈالتا ہے، روحانی زندگی کو وجود میں لانے والی چیز کو ڈالتا ہے وحی کو، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اسے خوب معلوم ہے کہ کس کو نبی بنا رہا ہے، کس کو رسول بنا رہا ہے، وہی تقسیم کرتا ہے، وہی نبوت کو منتخب کرتا ہے، وہی رسالت کے لیے انسان کا انتخاب کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم الطلاق، اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں وہی کیوں نازل فرماتے ہیں؟ تاکہ وہ بندہ اللہ کی مخلوق کو ملاقات کے دن سے ڈرائے، تاکہ وہ بندہ مخلوق کو ملاقات کے دن سے ڈرائے. یا یہ کہ اللہ تعالی وحی کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں اتارتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ملاقات کے دن سے ڈرائے. اور ملاقات کے دن کا کیا مطلب ہے؟ جس دن بندہ اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ کے عرش کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنی زندگی کے ہر ہر لمحے کا حساب دے گا. تو قیامت کے دن کے بے شمار نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے یوم الطلاق، کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں وہی اتارتے ہیں اور اسے نبی بناتے ہیں، تاکہ وہ نبی اللہ کا نائب بن کر لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائے کہ اللہ کے بندو ڈرو تم اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اے اللہ کے بندو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے قیامت کے دن، ملاقات والے دن، تم اپنا حساب اسی وقت دے لیا کرو. روزانہ اپنی ذات کو چیک کرو، اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا مت رہو کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت اچھا ہوں، بلکہ ڈرا کرو. مشکات شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے، ابو عبداللہ ان کا نام ہے، کچھ دوسرے حضرات ان کی عیادت کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو وہ رونے لگے اور بے انتہا روئے. تو عیادت کرنے والے حضرات نے ان کی خدمت میں عرض کیا، حضرت آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ خود من شاربک ثم اقر علیہ حتی تلقانی، کہ اپنی مونچھوں کو کاٹتے رہو. لمبی لمبی مونچھیں یہ مسلمانوں کی عادتوں میں سے نہیں، یہ میرے طریقے میں سے نہیں. تو مونچھوں کو کاٹتے رہو اور مونچھوں کو مرتے دم تک کاٹتے رہو، اس کو اپنی عادت بناؤ، یہاں تک کہ تم آخرت میں مجھ سے ملاقات کر لو. تو آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے یہ ارشاد فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کا حشر اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا. آپ نے تو صاف فرما دیا ہے کہ جب تک مجھ سے قیامت کے دن ملاقات نہ کر لو، آخرت میں ملاقات نہ کر لو، اس وقت تک اپنی مونچھوں کو تراشتے رہنا، اس عمل کو باقی رکھنا، چھوڑنا مت. آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ تو کیا ارشاد فرمایا انہوں نے؟ صحابی رسول ہیں جن کو گویا جنت میں داخلے کی بشارت دنیا میں مل چکی ہے، اور قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنی ساری مخلوق کو پیدا کیا، سارے انسانوں کو پیدا کیا، اور سارے انسانوں کو پیدا کر کے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں ایک جماعت کو پکڑ لیا اور اپنی بائیں ہاتھ کی مٹھی میں دوسری جماعت کو پکڑ لیا، سارے دو مٹھیوں میں آ گئے. جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان سب کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے عالم ارواح میں اپنے دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا. اور پھر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہ ہاذہ لہذہ، یہ جنتی ہیں، اور بائیں ہاتھ میں جو روحیں تھیں ان کے بارے میں فرمایا ہاذہ لہذہ یہ جہنمی ہیں. فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ میں اس وقت کس مٹھی میں تھا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو اپنی عاقبت کا اتنا ڈر تھا، انجام کا اتنا ڈر تھا. اور میرے بھائیو، جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی عاقبت سے ڈرا کرتا ہے، اپنے انجام سے ڈرا کرتا ہے کہ پتہ نہیں حسن خاتمہ کی دولت نصیب ہوگی کہ نہیں. اور جس کو اپنی عاقبت کا اور اپنے انجام کا فکر رہتا ہے وہ عجب میں کبھی مبتلا نہیں ہو سکتا، وہ کبر میں کبھی مبتلا نہیں ہو سکتا، وہ دوسروں کے عیوب کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہو سکتا. تو حاسبوا قبل ان تحاسبوا، دنیا ہی میں رہ کر اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب لیا جائے. وزینوا قبل ان توزنوا، اور تم اپنے اعمال کا دنیا ہی میں وزن کر لیا کرو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن وزن کیا جائے. روزانہ دیکھ لیا کرو کہ اچھے اعمال زیادہ ہوئے ہیں یا برے. روزانہ یہ دیکھ لیا کرو کہ میرے اعمال میں اخلاص کتنا تھا، سنت طریقے کے مطابق کتنے اعمال. اور آگے فرمائے وتأهبوا للعرض الأكبر، اور بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ، بڑے کورٹ میں بڑے جج کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو لینذر یوم الصلاق، ملاقات کے دن سے ڈرانے کے لیے نبی آتا ہے. ملاقات کے دن سے اللہ بھی ڈراتے ہیں اور ملاقات کے دن سے وہی بھی ڈراتی ہے. اور وہ دن کیسا ہوگا؟ یومہم بارزون، جس دن کے وہ اللہ کے سامنے آ موجود ہوں گے، بالکل کھلے کھلے کھڑے ہوں گے. حضرت مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ حشر کا میدان ایسا ہوگا جس میں نہ درخت ہوگا، نہ چٹان ہوگی، نہ پہاڑ ہوگا، نہ پتھر. چٹیل میدان بالکل کھلا، اور ایک کا جسم بھی دوسرے کو چھپا نہیں سکے گا. ہر شخص اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی نظر کے سامنے ہوگا. یومہم بارزون، اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس وقت بھی ہر شخص اللہ کی نظر کے سامنے ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ اس وقت تو انسان کو یوں محسوس بھی ہوتا ہے کہ میں چھپا ہوا ہوں اور مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. قیامت کے دن ہر انسان کو یہ استحضار نصیب ہوگا کہ اس وقت میری ہر چیز اللہ کے سامنے کھلی ہے، میرا ظاہر بھی کھلا ہے، میرا باطن بھی کھلا ہے. یومہم بارزون، جس دن وہ اللہ کے سامنے کھلے کھلے حاضر ہوں گے. لا یخفى علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی چیز اللہ پر مخفی نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ اس وقت ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار. یک زبان ہو کر اپنے پرائے نافرمان، فرما بردار، کفار، مشرک، مؤمن سب کے سب کہیں گے کہ آج حکومت اللہ واحد قہار کے لیے ہے. مسلمان تو اور فرما بردار تو خوشی سے کہیں گے، مسرت سے اعلان کریں گے للہ الواحد القہار. جس خدا کے لیے ہم نے سب کچھ کیا ہے آج اسی خدا کی حکومت ہے، اور وہ خدا ہمیں ہمارا بدلہ جنت کی شکل میں، اپنے دیدار کی شکل میں دے گا. اور جو کفار اور نافرمان ہوں گے وہ عاجز آ کر مجبور ہو کر کہیں گے کہ للہ الواحد القہار، اب تو قبول کرنے کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اور اس سے پہلے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ حضرات مفسرین میں سے بعض کی رائے یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ پہلے سور کے پھونکے جانے کے بعد جب پوری کائنات فنا ہو جائے گی، ملک الموت عزرائیل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، حاملان عرش سب کے سب فنا ہو جائیں گے، اور سوائے اللہ کے اس وقت کوئی زندہ نہیں ہوگا. اس وقت اللہ پوچھیں گے کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا. تو اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار. اور ان آیات سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد جب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار. اور ان دونوں رائےوں کی تائید میں دونوں قسم کی حدیثیں بھی ملتی ہیں. تو تفسیر در منصور میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہترین جواب دیا ہے کہ جب دو روایتیں موجود ہیں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ پہلے سور کے پھونکے جانے کے بعد سب کے فنا ہونے کے وقت تبھی یہ سوال پوچھیں گے کہ لمن الملک اليوم، اور جواب میں خود ہی ارشاد فرمائیں گے کہ آج میری حکومت ہے. اور بعض روایات سے جو یہ پتا چلتا ہے کہ دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد جب دوبارہ سب زندہ ہو جائیں گے اور میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، اس وقت اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، تو سب حاضرین جواب دیں گے کہ للہ الواحد القہار. جب دونوں قسم کی روایتیں ملتی ہیں تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ بات دو مرتبہ ہوگی، کائنات کے فنا ہونے کے بعد بھی ہوگی اور نفخ ثانیہ دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد جب سب زندہ کیے جائیں گے، اس وقت بھی یہ واقعہ ہوگا کہ اللہ پوچھیں گے کہ لمن الملک اليوم، اور پھر ساری مخلوق کہے گی للہ الواحد القہار. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرمائیں گے الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر ہر شخص کو اس کے کمائے ہوئے کا بدلہ دیا جائے گا، اچھے اعمال کا بدلہ، برے اعمال کا بدلہ. لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ گناہ کرنے والے کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دی جائے، اور ایسا نہیں ہوگا کہ نیک کام کرنے والے کو اس کے اچھے اعمال کے بدلے سے کم دیا جائے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے. اے میرے پیغمبر وانذرہم یوم العازفۃ، آپ انہیں ڈرائیے، آپ انہیں ڈرائیے قریب آنے والے دن سے. قیامت کے دن کو یوم العازفہ کہا جاتا ہے، عازفہ قریب آنے والا دن. کیوں؟ اس لیے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے اور قیامت کے دن کو مقرر کیا ہے، ہر آن ہر گھڑی یہ دن قریب آ رہا ہے، یہ دور نہیں جا رہا، یہ اپنی جگہ کے اوپر بالکل طے. آپ انہیں ڈرائیے قریب آنے والے دن سے. اذ القلوب لدى الحناجر، جس دن دل خوف کی وجہ سے گلوں تک آ جائیں گے اور گلے میں دل پھنس جائیں گے، نہ باہر قلوب نکل سکیں گے نہ اپنی جگہ پہ واپس لوٹ سکیں گے. اور کاظمین، غم کی وجہ سے ہر شخص گھٹ رہا ہوگا، جیسے ایک آدمی غم و اندوہ میں گر جاتا ہے تو نہ بول سکتا ہے نہ حرکت کر سکتا ہے، اندر ہی اندر وہ غم میں پگھلتا چلا جاتا ہے. ایک شخص غم میں ہوتا ہے، بے چینی اور بے قراری، اور وہ گفتگو بھی کرتا ہے، اپنے غم کی بات کرتا ہے، یہ ہلکا غم ہے. اور اس سے زیادہ خطرناک غم یہ ہے کہ وہ بالکل خاموشی سے اس غم کو سہتا چلا جائے، اندر ہی اندر پگھلتا چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، آپ انہیں ڈرائیے قریب آنے والے دن، یعنی قیامت کے دن سے، جس وقت کے قلوب گلوں میں پھنس جائیں گے کاظمین اور وہ گھٹ رہے ہوں گے. مال ظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالمین کے لیے، گناہ کرنے والوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے نہ کوئی پکا دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی. دنیا کی ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، ان کے لیے ایسا کوئی پکا دوست بھی نہیں ہوگا اور نہ سفارشی جس کی بات اللہ کے دربار میں مانی جائے. مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ حساب لینے والا اور اس وقت جو مالک یوم الدین ہوگا، جج ہوگا، اس کی حالت یہ ہوگی کہ کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہوگی. یا علم و خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور، اور جو چیزیں تمہارے دل چھپاتے تھے ان کو بھی جانتا ہے. وہ بری نگاہ پر بھی پکڑ کرے گا اور بری نیت پر بھی پکڑ کرے گا. ہر ایک چیز کا سوال ہوگا، ہر ایک چیز کا سوال ہوگا. خائنۃ الاعین، آنکھیں خیانت کرتی ہیں، بری چیزوں کو دیکھتی ہیں. تو دنیا میں تو انسان اس طرح بد نگاہی کر لیتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، دنیا میں انسان اس طرح بد نگاہی کر لیتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اور اگر کوئی دیکھتا ہے تو نظر کو ہٹا لیتا ہے. اور انسان دنیا میں تو بیٹھے بیٹھے تصورات کی دنیا میں جا کر بھی اپنی شہوت کو پوری کر لیتا ہے، دل دل ہی میں حسیناؤں کا خیال کر کے، لذت والی چیزوں کا خیال کر کے. اور دنیا میں کسی کو پتا نہیں چلتا کہ یہ کس دنیا میں گھوم رہا ہے، اس کی آنکھیں کہاں پھر رہی ہیں. لیکن قیامت کے دن کا جو جج ہے، یعلم خائنۃ الاعین، اسے آنکھوں کی ہر ہر خیانت کا علم ہوگا. وما تخفی الصدور، اور ان چیزوں کا بھی علم ہوگا جسے سینے چھپاتے ہیں، حسد، کینہ، بغض، یہ ساری چیزیں جو دل میں ہیں، بری بری نیتیں، برے برے ارادے. واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالی حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا. والذین یدعون من دونہ، اور وہ معبود جنہیں لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر پائیں گے، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوگا. ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا، کیا پھر انہوں نے دیکھا نہیں؟ کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلہم، کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے. میرے بھائیو، یہ دنیا جو ہے یہ عبرت کی جگہ ہے. انسان کو تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھنا چاہیے، اور قرآن مجید میں جن واقعات کا ذکر ہے پچھلی امتوں کے، ان پہ غور کرنا چاہیے. اور ہماری اپنی زندگی میں جو تکبر کرنے والے، جو ظلم کرنے والے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے، ان کا جو حشر ہوا، ان کے بارے میں غور کرنا چاہیے. نیک کام کرنے والوں کے اچھے انجام پہ غور کرنا چاہیے، اور برائی کرنے والوں کے برے انجام پہ غور کرنا چاہیے. وہی جو کل تک اپنی تمام تر قوت اور اپنی بہترین صحت کی وجہ سے اور اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے دوسروں کی مخالفت کرتے تھے، دوسروں کو ستاتے تھے اور دوسروں پہ ظلم کرتے تھے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دنیا سے گئی. انہیں ایک گھونٹ پانی پلانے والا کوئی نہیں. یہ سارے واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں. اور وہی جو قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی مکمل فرما برداری میں لگے ہوئے تھے، اللہ تعالی نے مرنے سے پہلے پہلے انہیں دنیا میں بھی رفعت عطا فرمائی اور آخرت کی ہمیشہ کی راحتیں انہیں عطا فرمائی. یہ نہیں دیکھتے، یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، یہ جاتے ہیں مکہ مکرمہ سے شام تک تجارت کرنے کے لیے. راستے میں قوم عاد اور قوم ثمود اور قوم شعیب کے جو کھنڈرات ہیں وہ موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں 1400 سال کے بعد. دیکھو جا کر کہ ان قوموں کا کیا حشر ہوا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں زمین میں؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے ہوئے؟ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ دوسروں کو دیکھ کر اور دوسری چیزوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہیے. اور عبرت حاصل کرنے کا کیا مطلب؟ عبرت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اچھے انجام کو دیکھ کر یہ غور کرنا چاہیے کہ کن اچھے اعمال کی وجہ سے اس کا اچھا انجام ہوا ہے، تاکہ میں بھی ان اعمال کو اختیار کروں. اور کسی کے برے انجام کو دیکھ کر یہ غور کرنا چاہیے کہ کن برے اعمال کی وجہ سے اس کا برا انجام ہوتا ہے، تاکہ میں اس سے بچوں. السعید من وعظ بغیرہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش بخت اور نیک بخت وہ انسان ہے جو دوسروں کی حالت کو تماشائی بن کر نہ دیکھے بلکہ عبرت کی نگاہ سے دیکھے، اس پر ترس بھی کھائے اور ساتھ میں اسے اپنے لیے عبرت کا سامان بنائے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا اور ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے ہوئے؟ یہ اپنی طاقت پہ ناز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو ہلاک کیا ہے ان کی حالت یہ تھی کہ کانو ہم اشد منہم قوتن، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے. وہ آثارن فی الارض، اور وہ ان سے زیادہ زمین میں نشانات چھوڑنے والے تھے. کا مطلب یہ ہے کہ جب انہیں ختم کیا گیا اور دنیا سے انہیں مٹایا گیا تو پیچھے انہوں نے بڑے بڑے محلات چھوڑے، بڑے بڑے باغات چھوڑے، بڑی بڑی نشانیاں چھوڑ کر کے وہ گئے. وہ ان سے زیادہ قوت والے بھی تھے اور ان سے زیادہ مال و دولت والے بھی تھے، لیکن فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں پکڑ لیا. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں تھا. ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح نشانیوں کو لے کر آتے تھے. فکفروا، لیکن انہوں نے کفر کیا. فاخذہم اللہ، تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا. انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی زبردست ہے، طاقتور ہے اور سخت پکڑ کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے. میرے بھائیو، قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھنے اور اس کا ترجمہ کرنے اور اس کی تفسیر کرنے کا منشا یہی ہے کہ ہم بھی ان آیات کو ہمارے قلوب میں جگہ دیں، ان مضامین کو دماغ میں مستحضر رکھیں اور مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کریں. ہر قسم کے رذیلے سے، ہر قسم کی برائی سے ہم توبہ کریں اور اس بات کی پوری کوشش کریں کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.